مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ سامعین، ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا ٹاپک ہے گزشتہ ہفتے پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملے اور امریکہ اور یورپین کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں پر ان حملوں کے ممکنہ اثرات۔ ہمارے ساتھ آج کے شرکا میں شامل ہے پیرس سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب، یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی تجزیہ نگار ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے دعوت دی ہے برطانیہ میں منسٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم لارڈ طارق احمد صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہوں گے یہاں امریکہ سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب۔ آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں اس موضوع پر۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8789 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ آج پیرس، نارتھ پیرس میں دہشت گردوں کے خلاف کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں، تو اس وقت ہم آپ کو پیرس لے کے جانا چاہیں گے جہاں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم خالد فاروقی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جی خالد فاروقی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پیرس کے حملوں میں ملوث جو دہشت گرد تھے ان کی شناخت اور گرفتاریوں سے متعلق تازہ اطلاعات جو ہیں وہ کیا ہیں؟
دیکھیں، جو تین گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دو لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو تین جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی تو شناخت ہو گئی ہے، لیکن پولیس نے اس کے بارے میں ابھی نہیں چلا دیا، لیکن البتہ جو دو جو پولیس پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ ان دو لوگوں کی شناخت بتائے کہ جو مارے گئے ہیں، اس میں ایک خاتون ہے جنہوں نے خودکش حملے کے نتیجے میں اپنے آپ کو مارا ہے خود ہی، اور دوسرے جو ہیں وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں، اور ان کے متعلق امریکی میڈیا بھی اور برطانوی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عبد الحمید عباؤد ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس پورے کارنیج کے، لیکن فرانسیسی پروسیکیوٹر نے ان فلیٹس کا دورہ کرنے کے بعد جہاں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے، وہ جو بات کی ہے پریس سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے نہ ہی تصدیق کی ہے کہ وہ عبد الحمید عباؤد ہیں یا نہیں ہیں۔ عبد الحمید عباؤد جو ہیں وہ چیف کمانڈر ہیں داعش کے یورپ میں، بلجیم کے وہ سٹیزن ہیں، اور وہ 2013 میں شام گئے تھے، وہاں سے انہوں نے تربیت کی اور وہ گائے بگائے واپس بلجیم میں آتے رہے، اور وہ تھیلس جو تیز رفتار ٹرین ہے فرانس کی، اس میں کلاشنکوف کا واقعہ جو ہوا تھا جسے دو امریکی آفیسرز نے ڈسام کیا تھا، اس میں زخمی بھی لوگ ہوئے تھے، اس کے بھی محرک تھے۔ اس کے علاوہ بلجیم میں جو فرویر میں ایک سیل کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تھا بلجیم پولیس کا، اس کے بھی وہی ماسٹر مائنڈ تھے، اور اب یہ فرانس میں پیرس میں بھی انہوں نے یہ کارنیج پلان کیا تھا بیلجیم میں بیٹھ کے، اور وہ ریکروٹ بھی کرتے رہے ہیں لوگوں کو اور ایگزیکیوٹ بھی کرتے رہے ہیں اور پلاننگ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو مغربی اور امریکی میڈیا کہتا ہے کہ وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں، لیکن فرانسیسی ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے اس بات۔
اوکے، اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو افراد ان حملوں کے پیچھے، بنیادی طور پر ان کا تعلق کن ممالک سے ہے؟
اس میں دو جو ہیں وہ تو تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ فرانسیسی شہری تھے لیکن بیلجیم میں رہتے تھے، اس کے علاوہ دو جو تھے وہ بیلجیم کے شہری تھے، جس میں ایک بیلجیم کا شہری ہے 27 سال جس کی عمر ہے، جس کا نام ہے عبدالسلام صالح۔ عبدالسلام صالح جو ہیں وہ یہاں لے کر ہتھیار بھی آئے، انہوں نے اس پلاننگ میں بھی حصہ لیا اور اس حملے میں بھی وہ شریک رہے۔ ان کے ایک بھائی جو بٹاکلان کا کنسرٹ ہال تھا وہاں کارروائی میں شامل ہو اور وہیں مارے گئے۔ وہ دوسرے بھائی کو جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا بیلجیم سے، لیکن ان کو پولیس نے کسی بھی قسم کی تصدیق کے نہ ہونے پر رہا کر دیا ہے, اور تیسرے جو ہیں جن کو کلپرٹ کہا جا رہا ہے, جو بہت زیادہ بڑے مفرور ہیں, وہ ہیں عبدالسلام صالح. عبدالسلام صالح جو ہیں وہ کیونکہ وہاں پیرس میں کارروائی کرنے کے بعد واپس کامیاب ہو گئے فرانس بیلجیم بارڈر کراس کر کے بیلجیم آنے میں, تو اس وقت وہ مفرور ہیں بیلجیم کے اندر, اور اس علاقے میں پولیس کا خیال ہے کہ وہ مفرور ہیں, چھپے ہوئے ہیں کہیں, جو مسلمانوں کا پریڈومنٹلی 85% مسلمانوں کا علاقہ ہے مولمبیک جس کا نام ہے, جہاں پر پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. اس علاقے میں پولیس روزانہ گزشتہ 36 گھنٹوں سے وہ جو بھی ان کو شک ہوتا ہے جس گھر پر, بھی اس پہ چھاپہ مارتے ہیں اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود عبدالسلام صالح کی فیملی نے کہا ہے کہ وہ سرینڈر کر دیں تاکہ وہ اس ہیجان سے اپنی خاندان کو نکالیں. آخری لمحے تک, آخری خبریں جو ان کے متعلق آئی تھی, جو ان کے ساتھ دو لوگ جو لے کر ان کو پیرس سے واپس آئے ہیں بیلجیم, ان کو گرفتاری عمل میں آئی تھی, تو ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے آخری مرتبہ عبدالسلام صالح کو چھوڑا تھا ایک فٹ بال میچ اسٹیڈیم پر, جہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا میچ ہونا تھا بیلجیم کی اور جرمنی کی ٹیم کے درمیان, وہاں چھوڑا تھا, تو پولیس نے اس میچ کو بھی کینسل کروا دیا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایٹ لارج ہیں اور مفرور ہیں بیلجیم میں, اور مغربی میڈیا کے مطابق جو دوسرے کمانڈر ان چیف داعش کے جو کہلاتے تھے عبدالحمید اباؤد, وہ کہیں اس انکاؤنٹر میں یا تو مارے گئے, لیکن ابھی تک داعش نے ان کی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ مارے گئے, نہ ہی فرانسیسی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے.
اوکے, یہ جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے, یہ چاپے جو مارے گئے ہیں, خالد فاروقی صاحب, ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ یہ پیرس کا نارتھ کا علاقہ ہے, آپ بھی اسی علاقے میں موجود ہے, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ علاقہ کس قسم کا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلم ایریاز ہیں, ایک طرح سے ڈپرائیوڈ ایریا اس کو کہا جا رہا ہے.
دیکھیں جی, تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ پیرس کے ایڈمنسٹریٹو فائل سے یہ علاقہ باہر کر دیا گیا ہے ایک طرح کا. یہ انتہائی ڈپرائیو غریب مخلوق الحال علاقہ ہے, جہاں نہ ایڈمنسٹریشن کی کوئی سروسز ہیں, نہ ہی یہاں پر کوئی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں یہاں کے امیگرینٹ کو. 99.9% یہاں عرب امیگرینٹ اور شمالی افریقہ اور اسی کے ساتھ مغربی افریقہ کے لوگ رہتے ہیں, جو پرانی فرانسیسی کالونیاں تھیں وہاں کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں لولیسنس ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, صورتحال میں سڑک پر کھڑا ہوا ہوں اور اس گلی کے کونے پر کھڑا ہوا ہوں جہاں پر جہاں وہ فلیٹ موجود ہے, جس میں آج دو فلیٹ جن میں انکاؤنٹر ہوا ہے, تین گرفتار ہوئے ہیں ایک فلیٹ سے, اور دوسرے فلیٹ میں دو لوگ مارے گئے ہیں, یہی وہ عبدالحمید اباؤد جس کو کہا دعویٰ کہ اسی فلیٹ میں. اس فلیٹ میں جانے کے لیے جو ہے وہ چار گلیاں لگتی ہیں, چار گلیوں کے کونے, ہر کونے پر بے انتہا ہجوم کھڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ خاصی بڑی تعداد میں میڈیا یہاں موجود ہے, اور ایک نظم و ضبط کا انتہائی فقدان ہے. پولیس نے صرف اس گلی کو کارڈن آف کیا ہے, لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر چلنا بھی دشوار ہے, بے انتہا لوگوں کا ہجوم ہے, لوگ ایسے یہاں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں جیسے کوئی یہاں کسی قسم کا میلہ لگا ہوا ہے.
اور آپ کا یہ کہنا ہے خالد فاروقی صاحب کہ پاکستانیوں سمیت دیگر مسلم جو کنٹریز ہیں ان کے لوگ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں؟ جی, یہ بتائیے.
پاکستانی تھوڑے سے کم ہیں, لیکن شمالی افریقہ خاص طور پر الجزائر کے لوگ بہت زیادہ ہیں.
اوکے, یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے سنا ہے کہ فرانسیسی صدر فرانسوا اولان جو ہے انہوں نے تقریر بھی کی ہے, ایک خطاب کیا ہے, یہ بتائیے گا انہوں نے کیا کہا اپنی خطاب میں, اور ان کے اس تقریر کو کس طرح لیا جا رہا ہے مسلمان کمیونٹی میں بھی, اور باقی جو وہاں پہ لوگ ہیں کس طرح اس کو لے رہے ہیں؟
دیکھیں, جو فرانسوا اولان نے تو اپنی لائن کو ریپیٹ کیا ہے, وہ بہت زیادہ ریٹوریکل ہیں, بہت زیادہ ریپیٹیٹیولی ریٹورک استعمال کر رہے ہیں, اور ان کی وہی ریٹورک ہے جو کہ پریزیڈنٹ بش کی تھی 11 ستمبر کے بعد. انہوں نے کہا یہ ایکٹ آف وار ہے, داعش آرمی نے حملہ کیا ہے پیرس پر, ہماری وے آف لائف پر, ہماری فریڈم پر. لیکن ان کی اس تقریر کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ خود فرانس میں بنایا جا رہا ہے. خود بٹاکلان کے علاقے میں رہنے والے دانشوروں کی جانب سے اس پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے, اور یورپ میں اس تقریر کو انتہائی منفی انداز میں دیکھا جا رہا ہے. بیلجیم کے ایک بہت معروف رائٹر ہے, انہوں نے مسٹر پریزیڈنٹ کے نام سے ایک اوپن خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرانسوا اولینڈ نے اپنی اس اگر ان کی تقریر ان کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے تو ہم ایک بہت بڑے ہیل کی طرف جائیں گے اور ہم دہشت گردی کو کم کرنے کی وجہ سے بڑھائیں گے. ان میں انہوں نے یہ بھی مثال دی ہے کہ 14 سال کے بعد آج بھی دہشت گردی 14 سال قبل سے زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ بش نے اس کو فہمی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں اس تمام اوور ویلم کنڈمنیشن کے باوجود ایک ہینیس کرائم یہ ضرور ہوا ہے جس میں انتہائی کرمنل لوگ شامل ہیں, اور یہ کرمنل ایکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بہرحال حقیقت یہ ہے کہ پیرس کے واقعے کا جو دانہ بنا جا کر ملتا ہے وہ مشرق وسطی کی حالت سے ملتا ہے. اور سویڈش وزیر خارجہ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی پالیسیاں مشرق وسطی میں درست کرنی ہوں گی, ادر وائز یورپ کے لیے دہشت گردی سے بچنا ممکن نہیں رہے گا, جس پر اسرائیل نے بہت ریٹیلیٹ کیا ہے ان کی تقریر پر.
اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کون سی ایسی پالیسیاں ہیں مغربی ممالک کی امریکہ کی مشرق وسطی کے حوالے سے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں دہشت گرد حملے, ان مغربی ممالک کی پالیسیوں کے علاوہ اور کون سے عوامل کیا وجوہات اس کے ہیں, اس پہ آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ظفر طاہر صاحب, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی جس طرح خالد فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت روس فرانس کے جو صدر ہیں فرانسوا اولان, ان کا جو رد عمل ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کے 9/11 کے حملوں کے بعد صدر بش کا تھا, اور یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ ان حملوں کو فرانس کا 9/11 کہا جا رہا ہے. لیکن امریکہ میں جو 9/11 ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ بدل گئی تھی, بہت سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کہا جا رہا ہے کہ کرنا پڑا تھا. یہ بتائیے گا اب فرانس کے حملوں کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو وہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی کوئی بھی کرے وہ دہشت گردی ہے, اور تمام لوگ جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں ہم سب کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. کوئی بھی مذہب میں سمجھتا ہوں, کوئی بھی ثقافت, کوئی بھی زندہ دل قوم, باوقار قوم, کوئی بھی طبقہ میرے خیال سے اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا جو ہم نے پیرس میں پچھلے سال میں 2 دفعہ دیکھی, اور اس کا آغاز 9/11 اس سے پہلے بھی ہوا. اس میں کئی مسلمان ممالک خود اس کا شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنا اس کا شکار ہے شاید دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں ہوگا, اور دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار خود مسلمان ہوئے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دہشت گردی اسلام کے نام پہ کی گئی, مسلمانوں کے بحاق پہ کی گئی, ان کے کازز کو آگے رکھ کے کی گئی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بلائنڈ اپروچ ہے. اس کا بالکل اثر ہوگا, فرانس وہی کر رہا ہے جو کہ ایک مضبوط ملک کرے گا, اس کے پاس طاقت موجود ہے, وہ نیٹو کا کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں بھی ہیں, اور ان کو اپنے لوگوں کو بھی دیکھیے یہ بتانا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ وہ اسٹرائک بیک کریں گے. آف کورس فرق ہے بہت زیادہ امریکہ کی ریئیکشن میں اور فرانس کے ریئیکشن میں. امریکہ میں جو ہوا وہ ایک بہت بڑا سمبل تھا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر, اور نیو یارک خود ایک بہت بڑا سمبل تھا, تو امریکہ کو ایک اپروپریٹ ایکشن لینا پڑا, اور اس ایکشن کے بارے میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اس ایکشن میں جو چیزیں کی گئیں کیا وہ ان کا کوئی جواب بنتا تھا یا نہیں, مگر امریکہ نے جو کچھ کیا وہ اس وقت میرے خیال سے صحیح تھا. اب میرے خیال سے دنیا سیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک اس میں ساتھ ہیں. مسلمانوں پہ بالکل اس کا اثر پڑے گا, امریکہ میں قدرے کم, یورپ میں زیادہ. اس کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمان ماشاءاللہ انٹیگریٹڈ ہیں. مسلمان یورپ کی طرح چند بڑے شہروں کے بعد ایسے علاقوں میں کانسنٹریٹڈ نہیں ہے جہاں پہ سوشل پرابلمز بہت زیادہ ہوں. یہ حال امریکہ میں کچھ اور منورٹیز کا تو ہے, مگر مسلمان الحمدللہ اس کے شکار نہیں ہے. مسلمان امریکہ میں، کینیڈا میں، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو حالت ہے کافی بہتر ہے اور وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ انٹیگریٹڈ ہیں، پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ انوالو ہیں. یورپ میں بھی مسلمان سیاسی طور پہ انوالو ہیں، مگر یورپ میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہ مارجنلائزڈ ہے، وہ بالکل مارجنز پہ رہ رہی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹیز کو اور وہاں کی حکومتوں کو، یورپ کی حکومتوں کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہاں، اس کے تانے بانے مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا سالو کرنا بڑا ضروری ہے، مگر یورپ میں خود ایک انٹیگریشن کا ایشو ہے جو کہ میرے خیال سے صرف یورپین ہی سالو کر سکتے ہیں. امریکہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، امریکی مسلمان یورپین مسلمز کی رہنمائی کر سکتے ہیں.
اوکے، ہمارے ساتھ رہیے دونوں مہمان، کچھ کالرز ہیں ان کو ہم مختصراً سننا چاہیں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی. جی، کون ہے ہمارے ساتھ، نام بتائیے گا اور سوال. یوسف جی، یوسف صاحب.
جی صحیح کہہ رہے تھے، اللہ کا کرم ہے، مطلب محفوظ ہے تو اچھا ہے، اللہ اور بھی ان پہ رحم کرے.
جی،
اللہ مہربان ہو، مطلب کہ ابھی کچھ مطلب ان کو امدادی یا یہ جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے.
جی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں یوسف صاحب؟ اور کوئی سوال آپ کا نہیں ہے تو کال کرنے کا شکریہ. پشاور سے محمد نذیر، ان کو ہم سنتے ہیں. جی، السلام علیکم محمد نذیر صاحب.
وعلیکم السلام. یہ یقیناً یہ جو دہشت گردی ہے، ہم سب مسلمان بھی اس کو یعنی کنڈیم کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا بالکل جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. بس یہ ہے کہ ایک دہشت گردی چلو ہو گیا، لیکن اس سے جو ہے نا ڈبل دہشت گردی نہ ہو جائے، کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے. یہ یو این او جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ایسے پرابلم جو ہے یہ پھر وہ سالو کرتے ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہو جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر بجائے کہ یہ کہ ہے ایک ایک ملک اس کے اوپر دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرے اور لوگوں پر چڑھائی کرے، ذرا اس کے لیے متفقہ کا کوئی ایک صورت بنائی جائے کہ یہ دہشت گردی کی بنیاد کہاں سے ہے. لوگ اس کو بھی بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
یہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کے بنیادی عوامل وجوہات جو ہیں وہ کیا ہے، اس پہ وہ ہم پوچھتے ہیں. گڈ کوسچن، بہت شکریہ کال کرنے کا. کامیاب بنگش نے کوہاٹ سے ہمیں کال کی ہے. جی السلام علیکم.
ہاں ہیلو، السلام علیکم.
جی سر،
دنیا میں دہشت گردی اور یہ سب بیماریوں کو پھیلانے والے یہودیت یہودی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس لیے ابھی ان کے پاس نہ اس کا کوئی علاج ہے، لا علاج مرض بن چکی ہے یہ بیماری، اور یہ بیماری زہر ہے کہ ان کی طرف بھی پھیلے گی، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے فتنہ فساد ہمیشہ مسلمان کی طرف.
جی کامیاب بنگش صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ پیرس میں جو حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جنہوں نے قبول کی ہے وہ داعش ہے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہیں وہ اسلام کے نام پر یہ کاروائی وہ کر رہے ہیں. یہ الگ بات کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے ایک پرامن مذہب ہے، اور یہ جو کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر ہے میاں والی سے، مرید خان. جی السلام علیکم.
السلام علیکم سر. دعوت خیال یاد کر رہا ہوں جناب. حضرت علی کو مارنے والے بھی مسلمان تھے، امام حسین کو مارنے والے بھی مسلمان تھے، لیکن مسلمانوں میں فرق ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب امریکہ پوری دنیا کو اپنے دنیا میں اپنے مرضی کے حکمران بنانا چاہے گا تو یہ تو ایسا ہوگا. آپ مصر کا حال دیکھیں، مصر میں کیا کیا ہے. باقی یہ جو دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کرنا ٹھیک نہیں ہے. فرانس کے صدر نے جو ہے اچھا بیان نہیں دیا، اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اس کی جڑ کو پکڑنا چاہیے. یہ دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکتا.
اوکے، فدا حسین ایبٹ آباد سے. جی السلام علیکم.
السلام میڈم، میں فدا محمد اقتباس سے بول رہا ہوں. بڑا اچھا یہ موضوع ہے اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. یہ جو ہمارے ابھی جو مہمان آئے انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ یورپ کے اندر ابھی تک جو مسلمان ہیں وہ مارجنل لیول پہ رہ رہے ہیں کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے مقابلے میں. ایون کینیڈا کے اندر سٹیون ہارپر کی ابھی بھی لوگ حمایت والے موجود ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 30,000 پناہ گزین، جو نیا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس نے کہا ہے کہ میں 30,000 پناہ گزینوں کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ابھی بھی انہوں نے مخالفت کی ہے سٹیون ہارپر کے جو حامی ہیں کہ یہ جو نیا بندہ آیا ہے اس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کو اور آئی ایس کو اور داعش کو وہ ان ادر ورڈز امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں
कि यूनाइटेड स्टेट को और यूरोप को अपनी पॉलिसीज को रेक्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। सऊदी अरब, ईरान, इसराइल के मामलात आप देख लें कि बड़े ही मसाइल होते हैं, बड़ा खलीज पैदा हो रहा है। जब तक ये मिडल ईस्ट के हवाले से पॉलिसीज यूरोप की और यूनाइटेड स्टेट की अच्छी नहीं होगी और हमारे इस्लामी स्कॉलर जो हैं वो इज्तिहाद लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक हमारा आलम इस्लाम कंपैटिबल वर्ल्ड के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस्लामी स्कॉलर इज्तिहाद लेकर आएं। अभी तक हम हिजाब और इंटरेस्ट पे भी अभी तक हम नहीं निकले वहाँ से कि इंटरेस्ट ठीक है, वो सूद हमारी मजबूरी है पूरी वर्ल्ड के साथ, और अभी तक इस्लाम वाले हम वहीं पर अटके हुए हैं। तो अब देखें आगे इतने बड़े मसाइल हैं वर्ल्ड के साथ, कंपेटिबिलिटी बड़ी जरूरी है। तो ये जो मेहमान है उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से उनके क्या ख्याल हैं जी।
ओके, बहुत शुक्रिया, अहम पॉइंट आपने उठाया है। एक और कॉलर को भी सुनते हैं, फिर अपने मेहमानों की जानिब हम जाएंगे वापस। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? खान नवाज साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं खलाबट
हरिपुर से। जी
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे टोनी ब्लेयर ने एतराफ़ किया है, इस तरह बुश साहब को भी एतराफ़ करना चाहिए था जो उन्होंने इराक में गलती की है। इस वजह से देखो ये मुसलमानों में बेचैनी और इतने बेगुनाह लोग मर गए हैं। और
लेकिन जिस तरह अभी हमारे आपसे पहले कॉलर ने कहा, खान नवाज साहब, फिदा हुसैन साहब ने एबटाबाद से, कि ये जो जिन मुश्किलात का मुसलमानों का को आज सामना है, इसमें मुसलमानों की अपनी भी कोताहियां हैं, उनकी अपनी भी गलती है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आते हैं आपकी जानिब वापस, खालिद फारूकी साहब। हमारे कॉलर्स को भी आपने सुना और जिस तरह ज़फ़र ताहिर साहब ने भी कहा कि पेरिस में जो हमले हुए हैं इसके असरात मुसलमानों पर पड़ेंगे और मुसलमानों को आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो इन ये मुश्किलात जो हैं ये किन शक्ल में मुसलमानों को दरपेश हो सकती हैं?
जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि अमरीका में मुसलमानों को निस्बतन ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं और यहाँ कम इंटीग्रेटेड हैं। बात दरअसल ये है कि जो अमेरिका का सियासी माहौल है उसमें जो इमिग्रेंट को डिसेंट की वो गुंजाइश नहीं है जो यूरोप में है। यूरोप बहुत कलरफुल है अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, यहाँ सोशलिस्टों की बहुत बड़ी ताकत है। इस वक्त भी फ्रांस में सोशलिस्ट बरसर इकतदार हैं। इस जब फ्रांसवा ओलांद ने ये तकरीर की है, इस तकरीर पर जिस तरह का रद्द अमल आया है फ्रांस में, ये तो सवाल ही नहीं कर रहा था कि बुश के खिलाफ इस किस्म का रद्द अमल आ सकता। वहां तो पूरी एक रेजिमेंटेड किस्म का ओपिनियन बना हुआ था, वो चढ़ दौड़े अफगानिस्तान में। फ्रांस ने जरूर ये कुछ हमले सीरिया पे किए, लेकिन आप देखेंगे एक हफ्ते और या दस दिन में एक रेशनैलिटी की तरफ फ्रांस लौटेगा और डिसेंट जो है इस पॉलिसी पर उसको अकोमोडेट किया जाएगा, नंबर वन। जहां तक बात है मार्जिनलाइजेशन की, डेफिनेटली मसाइल हैं यूरोप में, यूरोप की माशी सूरतयाल की वजह से भी, और जो यहाँ मुस्तकिल पॉलिसी रही है एक आइसोलेट करने की सरकारी सतह पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के ज़माने में गैर मुल्कियों को, ये भी एक मसला रहा है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ इमिग्रेंट हैं उनका तालीमी पस मंज़र बहुत कमज़ोर है, इस वजह से भी वो इंटीग्रेट। तो ये मल्टीपल मसाइल हैं, ये नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ इंटेंशनली हुई हैं, कुछ खुदकार तरीके से भी हुई हैं। कुछ इमिग्रेंट जो हैं वो तालीम की उस पस सतह पे हैं जहाँ पर वो अच्छी जॉब्स में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे या नहीं होते, जॉब्स इनको नहीं मिलती क्योंकि उनकी तालीम कम होती है। और बाद जगह ये भी सही है कि सुलूक भी उनसे किया जाता है। तो ये एक जो है वो एक मुकम्मल कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है इसमें। तो जो यूरोप के अंदर मुसलमानों को बाज़ ममालिक में बहुत अच्छे मौके भी फराहम किए, सारा यूरोप एक तरह का नहीं है, सारे शहर एक तरह के नहीं हैं, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं वो कोशिश करती हैं, और ये इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए, बेहतर किया जाए। और ये जो मशरिक़ वुस्ता का जो इन्फ्लुएंस है ना, देखें अब इस वक्त यूरोप में ज़्यादातर जो टेलीविज़न इन घरानों में देखा जाता है जो मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं या मुसलमान हैं, वो मकामी बिल्कुल टेलीविज़न और मीडिया पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ज़्यादातर घरों में जो इमेज आ रहे हैं वो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस हैं مڈل ایسٹ کی پوری پالیسی سے. الجزیرہ یہاں دیکھا جاتا ہے, یہاں ویدت اسلامی ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے, یا ازبلا کا ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو وہ بھی ایک بہت ہی ایک کردار ادا کر رہے ہیں ساری صورتحال میں. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے یورپ کی, اور اس میں کوئی بھی چیز کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہے یا کمپلیٹلی غلط نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے. ظفر طاہر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں ان مسلمانوں کو جو مغربی ممالک میں مقیم ہیں, یہاں امریکہ میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
بالکل, اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں, دیکھیں آپ کے جتنے بھی کالر تھے پاکستان سے, ان سب نے ایک اچھی بات یہ کہ انہوں نے دہشت گردی کو مسترد کیا اور اس کی مذمت کی. ہاں یہ بالکل ہے کہ کچھ ہمارے کالرز جو ہیں اس کا ملبہ یہودیوں پر یا امریکہ پہ ڈالتے ہیں, اور اس کا ریزن بے عرصے سے جو پاکستان میں اسلامی دنیا میں جو پروپیگنڈا ہے اور امریکہ نے جس طرح ریئیکٹ کیا اور امریکہ کی جو فورن پالیسی رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل جائز ہے اس پہ تنقید, اور وہ تنقید جو ہے مسلمانوں کو کرنی چاہیے, پوری دنیا میں ہوتی ہے, خود امریکہ میں ہوتی ہے. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں کئی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے جس کا تعلق مڈل ایسٹ کے جھگڑے سے نہیں ہے, کشمیر کے جھگڑے سے نہیں ہے. وہ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہے. مثلاً پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی جواز نہیں ہے دہشت گردی کا کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے لوگوں کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگیومنٹ بالکل فیل ہو جاتا ہے. پھر جہاں تک دیکھیں یورپ کی بات ہے, تو یورپین ممالک نے ہمیشہ ایک پروگریسو ایٹیٹیوڈ اپنایا, ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اپنایا, مگر انہوں نے اپنے اندر وہ انٹیگریشن نہیں لا سکے جو امریکہ میں ہوئی. میں مانتا ہوں کہ امریکہ میں جو 9/11 کے بعد جو ریئیکشن تھا اس میں پوری قوم متحد تھی, مگر اسٹریٹ پہ, ایک عام سڑک پہ آپ امریکہ میں چلے جائیے, جو حالات ہیں انٹیگریشن کے وہ یورپ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم امریکنز جو یہاں پہ ہیں امریکہ میں, ان پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک یہاں ایک قوت ہیں. ہم تقریباً 4 سے 5 ملین, کچھ لوگ کہتے ہیں نارتھ امریکہ میں 7 ملین ہیں, بڑے انفلوئنشل ہیں, تعلیمی یافتہ ہیں, مختلف شعبوں میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی مسلمانوں کو لیڈرشپ کے رول میں آنا چاہیے, نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. ہمیں ایک زبان کے ساتھ لاؤڈ اینڈ کلیئر اس چیز کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے ایز این ایگزامپل ٹو ادرز. ہمیں چاہیے کہ ہم یورپ جائیں, وہاں پہ مسلمانوں سے ملیں, ان کے ساتھ روابط بڑھائیں, کوئی ایسا میکینزم ڈھونڈیں کہ جہاں ہم ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے تھرو اس معاملے میں یورپ کی مدد کر سکیں اور مسلمانوں کی مدد کر سکیں. سب سے بڑا تو اسٹیپ, دیکھیں میں ہمیشہ یاسمین آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں آگے ہیں اور ہمیں یہاں کے معاملات میں اب حصہ لینا ہے اور ہمیں ایک اصل معنوں میں امریکی بننا ہے.
اوکے ظفر طاہر صاحب, لیکن امریکہ کے اندر کچھ جو ریپبلکن قانون ساز ہے ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے پیرس حملوں کے بعد, جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خود کو شامی پناہ گزین کہنے والے دہشت گرد ان کے بقول وہ امریکہ میں پناہ لے سکتے ہیں, ان قانون سازوں کے ان خدشات میں کہاں تک وزن ہے, یہ خدشات ان کے کہاں تک جائز ہیں؟
یہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امریکہ ایک جمہوریت ہے اور یہاں پہ ہر آدمی کو اجازت ہے وہ بات کہنے کی جو اس کے دماغ میں آئے. یہ قانون ساز بھی اپنے کانسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور یہ ایک سوچ رکھتے ہیں, اور اس سوچ سے ہم جھگڑا نہیں کر سکتے بلکہ اس سوچ سے آرگیو کرنا چاہیے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. مگر اس سوچ کے امریکہ میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی سوچ ہے. اس سوچ کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ متفق ہے اس سوچ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں سیاسی طور پہ کی جاتی ہیں اپنے جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں, جو لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں, خاص لابیز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. گورنرز یا اسٹیٹ کا تو یہ پروگریٹو ہے ہی نہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ امریکہ کی امیگریشن پالیسی کیا ہوگی یا ریفیوجی پالیسی کیا ہوگی. یہ تو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ خاص طبقوں کو یا لابیز کو خوش کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے. امریکہ کی امیگریشن پالیسی, امریکہ کی ریفیوجی پالیسی ایک فیڈرل ڈومین میں آتی ہے جس کا کہ اسٹیٹ سے اور گورنر سے کوئی تعلق نہیں. مگر मगर ये भी नोट करना जरूरी है कि बहुत सारे रिपब्लिकन, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी लोग होंगे जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुसलमान क्या कर रहे हैं हमारे दरमियान, और उनके असल इरादे क्या हैं, उनकी जो वाबस्तगी है या उनकी जो लॉयल्टी है वो कहाँ पर है। तो देखिए, ये इसको हम 100% तो नहीं दूर कर सकते। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने नेबर्स को, अपने को वर्कर्स को दिन ब दिन ये बात से आगाह करें कि हमारे कंसर्न सामने सड़क पर हैं, हमारे कंसर्न और हमारे ख्वाबो ख्यालात, हमारे ड्रीम्स, हमारे एस्पिरेशंस 10,000 मील दूर नहीं। हमें उनको ये बताना है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इसके मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हम इस बात की कदर करते हैं कि हम यहाँ आए, इन्होंने हमें अपनाया, हमें जगह दी, हमें फले फलने फूलने के लिए मौके फराहम किए। तो ये हमारा भी फर्ज है, टू वे स्ट्रीट, मैं समझता हूँ।
ठीक, और यही जिन कानून, अमरीकी कानून साजों ने जिन खदशात का इजहार किया है उसके जवाब में सदर ओबामा का रद्द अमल हम देखें, उनका जवाब वो भी बड़ा भरपूर अंदाज में सामने आया है, और उन्होंने ऐसे बयानात को शर्मनाक और अफसोसनाक करार दिया है।
अमेरिकन है बिल्कुल ऐसे बयानात।
जी, तो आप हमारे साथ रहिए मजीद कुछ देर के लिए, और खालिद फरूकी साहब, आप हमें बताइएगा, क्योंकि जब ऐसे वाकियात होते हैं दहशतगर्दाना, तो कुदरती तौर पर एक मिसट्रस्ट जो है, बद इतमादी जो है, वो मुस्लिम कम्युनिटी और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में पैदा हो जाती है, और इस वक्त अगर हम मगरिब की जो मीडिया है और जो पावरफुल पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं यूरोप के अंदर, उसमें अगर हम देखें तो वहाँ एक मिसट्रस्ट हमें नज़र आ रहा है। इस मिसट्रस्ट जो हमें नज़र आ रहा है, इससे दहशतगर्द जमातें जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, तंजीमें, वो कहाँ तक फ़ायदा उठा सकती हैं?
डेफिनेटली ये तो एक इतना ओवरवेल्म वाकया है कि यूरोप का दूसरा बड़ा शहर और इतना मारूफ शहर, जिस तरह यहाँ पर बर्बरियत की गई और 6 मकामात पर दहशतगर्दाना हमले हुए, 129 लोग उसमें मारे गए, 200 जख्मी हुए, ये एक बहुत ही ग्रैंड अफेक्ट है, बहुत ज्यादा इसका असर है, लेकिन ये आर्जी है, क्योंकि बहरहाल यूरोप में सबको साथ रहना, ना तो 20 मिलियन मुसलमान कहीं जाएंगे और ना ही 522 मिलियन यूरोपियन कहीं जाएंगे, ये इस सोसाइटी को उसी तरीके से रहना है और साथ रहना है, इसके अलावा इनके पास कोई चारा कार नहीं। यहाँ अलबत्ता तौर पर, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर जो एक्सट्रीम राइट की फोर्सेज हैं, राइट विंग की फोर्सेज हैं, जिसमें फ्रांस में खासतौर पर नेशनल फ्रंट है मैरी लेपों का, या यूएमपी पार्टी सरगोजी की, वो भी इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो एक स्पेस आया है राइट विंग की एक्सट्रीम पॉलिटिक्स को हासिल हुआ है इस हमले के नतीजे में, उसे वो पूरी तरह अचीव करना चाहेंगे और एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे सिचुएशन को। लेकिन यूरोप में के सियासी फलसफे में और यूरोप की जमहूरियत में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी वजह, इसकी एक कदीम तारीख है यूरोप की सियासी फलसफे की, और यहाँ प्रोग्रेसिव ख्यालात और सेकुलरिज्म और टॉलरेंस और एक दूसरे के साथ मिल के रहने के जो ख्यालात हैं वो बहुत ज्यादा पुख्ता हैं और बहुत ज्यादा उनकी जगह है। तो इसलिए ऐसा लग ऐसा रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा हैजान है, बहुत ज्यादा नफरत में इजाफा हो गया है, लेकिन ये ज्यादा आपको मीडिया ने इसको अच्छा खासा परसेप्शन इसका बनाया है, और सेंसेशंस की खबरें और इस तरह की खबरें, जो छोटी सी भी खबर होती है, जो रेशल वाकया होता है या कोई इस तरह का वाकया, उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता, अभी भी फ्रांस जो है वो नॉर्मैलिटी की तरफ आ गया है, हालांकि पूरी तरह जो दहशतगर्द हैं वो खत्म नहीं किए गए, बल्कि वो मुख्तलिफ कॉर्नर्स में इस हमले के, इस प्लानिंग के भी जो दहशतगर्द हैं वो कहीं कहीं छुपे हुए हैं, और जैसे जो वाकया यहाँ पर हुआ, आज सुबह शुरू हुआ था 4:05 के करीब, और वो पूरा दिन चलता रहा, मीडिया के ने उसको फ्लैश भी किया, लेकिन और हो सकता है ऐसे 2-4 और पॉकेट भी हों, इस तरह के वाकयात और भी हों, लेकिन इसके बावजूद जो जनरल पब्लिक है, आपको इसमें इस किस्म की, यानी मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और यहाँ मैं अकेला पेरिस में जो है वो, हम अपने कैमरामैन के साथ घूम रहे हैं सब जगह पर, जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें कहीं पुलिस तो शाजुनाजिर नजर आ रही है सिर्फ उन इलाकों के अलावा, جن علاقوں میں یہ واقعہ باٹا کلان کا علاقہ ہے یا جو اسٹیڈیم کا علاقہ ہے یا سینٹ ڈینیس کا جہاں پر آج کا یہ واقعہ ہوا وہ علاقہ ہے یا کمبوڈین ریسٹورینٹ, ہم نے تمام ان علاقوں کا دورہ کیا, ہم بہت آرام سے آ جا رہے ہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے جو ہے وہ بیلجیم فرینچ بارڈر کراس کیا, بارڈر کو بند ضرور کیا گیا ہے, ہمیں تھرو پارکنگ کے ذریعے ایک بائی پاس بنایا گیا, اس کے ذریعے آنا پڑ رہا ہے, کار وہاں آہستہ کرنی پڑتی ہے, پولیس دیکھتی ہے, ہم نکل جاتے ہیں. ابھی بھی کوئی ایسا بہت بڑی جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں لوگوں کے اندر جو ہے کوئی بہت زیادہ غصہ ہو. لوگ سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اوور ویلمنگ فرانس میں رہنے والی 5 ملین کی جو 50 لاکھ مسلمان ہیں وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ اس سوسائٹی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ٹائنی سی بھٹکے ہوئے مس گائیڈڈ کرمنل مائنورٹی ہے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہے اور یہ لوگ یہاں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں.
اوکے خالد فاروقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے پلیز مزید کچھ دیر کے لیے. اور ہم نے سامعین جس طرح پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو برٹش منسٹر فار کاؤنٹر ایکسٹریمزم ہیں لارڈ تھارک, ان کو ہم نے مدعو کیا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کسی میٹنگ میں اس وقت ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں پروگرام میں لیکن اس وقت ان کی لائن جو ہے ہمیں نہیں مل رہی ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کچھ دیر میں ہمیں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے یہاں یو ایس سے, بلکہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ظفر طاہر صاحب, جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہمیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم بیسس پہ جو ہمیں اسٹریٹجیز جو ایکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں داعش کے خلاف, وہ کتنے مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟
جی بالکل, اس سے پہلے میں ایک چیز بھول گیا پوائنٹ کرنا کہ آپ کے کالر نے پاکستان سے بہت اچھی بات کی, ہفتہ بات کی جو تھے کہ ان تمام جو سجیشنز ہمیں مسلم ممالک طرف سے آ رہے ہیں, ایک یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں جو اجتہاد ہے جو کہ ہمیں بہت ساری چیزیں فگر آؤٹ کرنی ہیں, ہمارے علماء کا یہ فرض ہے, ہماری جو دینی مدارس ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے ماڈرن پروگریسو لائف سے. تو ان چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بھی بہت کنفیوژن ہے جو ینگ جنریشن ہے جو اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیٹلڈ ہیں اور جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں پل بڑھ رہے ہیں, جو وہ باہر کے چینلز دیکھتے ہیں جو ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم لیک کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو ورک آن کہ جو اسلامی جو لاز ہیں جو خیالات ہیں جو ہماری سوچ ہے اس کو کمپیٹیبل کس طرح بنایا جائے ایک ماڈرن لائف سے, جہاں پہ ایک بچہ پڑھ کے ایک ملٹی نیشنل کے لیے اگر کام کرنا چاہے تو وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے, چاہے اس میں حجاب کا مسئلہ ہو, چاہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کا جو ایشو ہے وہ آج تک ہم اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پائے کہ انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. تو یہ چند ایک مسائل ہیں جس میں ہمیں ضروری ہے. جہاں تک داعش کا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ریئیکشن تو ہم نے دیکھ لیا, میرے خیال سے تمام مغربی طاقتیں اب اس بات پہ بھی زور دیں گی کہ اس کے دو طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ایک تو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ملٹری ایکشن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے یا کم از کم اس کو کمزور کیا جا سکے. مگر لانگ ٹرم جو اس کا سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے جو مسائل ہیں جس میں سب سے پرانا مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے, عربوں کے اور اسرائیل کے درمیان, اس کو میرے خیال سے سیٹل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا سب سے زیادہ اثر یورپ پہ پڑتا ہے اور یورپ ہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یورپ کا بڑا گہرا تعلق ہے مشرق وسطی سے, امریکہ تو پھر بھی خطرے کافی دور ہے مگر امریکہ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کی جو سیاست ہے وہاں پہ جو جس طرح کا نظام حکومت ہے یا وہاں جو سوشل کنڈیشنز ہیں اس پہ ورک کرنا بہت ضروری ہے امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے ان ملکوں کے ساتھ مل کے, تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی وہی سہولتیں وہی چیزیں میسر آئیں جو وہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو تعلیم کے مواقع ہوں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں ایک اچھا انفراسٹرکچر ہو, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ذریعہ معاش کے جو مواقع ہیں وہ میسر آئیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جو کلچر ہے, ان کا جو مذہب ہے, اس کا احترام کیا جائے, اس کو رسپیکٹ دی جائے اور ان کو کوئی پش اوور نہ کرے. تو اس کی بڑی ہی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ مسئلہ ہم وقتی طور پر تو شاید اس پہ ہم قابو پا لیں, جس طرح ہم نے عراق میں دیکھا کہ کئی بار ایسا لگا کہ پرابلم سالو ہو گئی ہے اور اب سب لوگ واپس جا سکتے ہیں, مگر وہ پرابلم سالو نہیں ہوئی. یہ جو کئی ممالک کی جو سرحدیں تھیں یہ آربیٹری انداز میں فرانس اور برطانیہ نے مل کے کھینچی تھیں, تو کیا یہ واقعی میں ملک ہیں؟ کیا یہ واقعی میں اس طرح رہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے, ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو سالو کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہماری طرف سے اللہ حافظ. خالد فاروقی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن اس وقت ہم مختصر بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اور پیرس سے ہمارے ساتھ ہیں خالد فاروقی صاحب. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ابھی پیرس میں جو حملے ہوئے ہیں اس کے ممکنہ طور پر کیا اثرات ان مسلمانوں پر پڑ سکتے ہیں جو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں اور یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں؟ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 9/11 کے حملوں کے بعد آپ یہاں امریکہ میں تھے, کن مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور پھر اس کو مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے؟
شناز, سننے والوں کو میری طرف سے سلام. 9/11 کے بعد جو فضا امریکہ میں بنی تھی, اس میں میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اور جو انتہائی دائیں بازو کی وائٹ ریسس اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں, ان لوگوں نے کافی زہر اچھالا مسلمانوں کے خلاف. کئی مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے, کئی جو ہیں وہ مسلمانوں سے مشابہت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. مثلاً ایک ہمارے سکھ عقیدہ سے تعلق رکھنے والے بھائی تھے, تو ان کا قتل کیا گیا. اس کے بعد اس قتل کو پروسیکیوٹ بھی کیا گورنمنٹ نے, اور جو قاتل تھے ان کو سزائیں وغیرہ ملی. اس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے امریکہ میں ابھی تک تو خیر اس طرح کی صورتحال ہے کہ جب 9/11 سے جو لوگ اس وقت جس دن 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, تو وہاں سے جو لوگ مٹی سے لدے ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگے تھے نیو یارک سے سڑکوں پہ جا رہے تھے, تو کئی میڈیا کے لوگوں نے ان کو انٹرویو کیا, تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, یہ تباہی مچائی ہے, صرف ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور یہ ایک کسی مذہب کو اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایک بڑے برش سے پینٹ نہیں کرنا چاہیے, اور یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ امریکن ہیں اور وہ ان کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کے ذریعے سے جو بھی صورتحال ہو اس سے نمٹنا چاہیے. یعنی اس میں کوئی خاص منفی رویہ نہیں تھا. ابھی یہ جو ڈائیلاگ انٹرنیٹ کے اوپر اور فیس بک اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہیں, وہ جوں جوں اور واقعات مڈل ایسٹ میں ہوتے رہے ہیں تو یہ دوبارہ چیزیں باہر آتی رہی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج امریکن سوسائٹی نے اس 9/11 کے جھٹکے کو مسلمانوں کے حوالے سے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ برداشت کیا, اور اس کو مسلمانوں کو کوئی خاص اکنامک بظاہر یا دیکھنے میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, اب یہ ہے کہ آنے جانے کی بہت مشکلات ہو گئی ہیں, بہت لوگ جو ہیں وہ انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو انٹرویو کیا ایف بی آئی نے, اور بہت جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے طور پہ کوئی روپیہ پیسہ جو لانا لے جانا کرتے تھے پہلے, ان کے لیے بڑی مشکلات ہو گئیں. اب یہ ہے کہ جو ایک چیز جو چیز نظر نہیں آتی, مثلا اگر ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہی ہے تو اس ایڈمیشن کی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جب کریکولم وائٹے دیکھتے ہیں, درخواستیں دیکھتے ہیں, یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس جب درخواستیں آتی ہیں اور اس کے نام کے اوپر محمد یا کوئی مشکل سا کوئی نام لکھا ہوتا ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بغض ہو کہ یہ جس آدمی کو یہ رکھ رہے ہیں اس کو میں ذرا دوبارہ سے دیکھوں, اور اس کے مقابلے میں اسی جیسا کوئی اور کوالیفائڈ آدمی ہے تو آدمی عورت ہے یا لڑکی ہے تو میں اس کو رکھ لوں جو دوسرے مذہب کا ہو. ایسی باتیں جو ہیں وہ ان کو گیج نہیں کیا جا سکتا, ان کو جج نہیں کیا جا سکتا. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ایک ڈائیورسیفائیڈ اس طرح سے سوسائٹی ہے کہ امپلائر ہائر کرنے والے وہ لوگ بھی بہت مختلف مذاہب سے, مختلف کلچر سے, مختلف جغرافیائی طریقے سے, مختلف لوگ مختلف گلوب کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں, ان کو جج کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جوں جوں یہ مشرق اور مغرب اور اسلام اور یہ آئیسس اور طالبان ورسز ویسٹ اس طرح کی تشدد پسندی جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے یا ان کی جو سیکولر سینس ہے یا ان کی جو جمہوریت پسندی ہے یا ان کی جو ڈائیورسٹی کو جو لوگ یہاں امریکہ میں بہت اہمیت دیتے ہیں, وہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں پچھلے 30-40 سال سے 50 سال سے, ان چیزوں کا یا ان رویوں کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس ٹیسٹ کے میں جو دوسری طرف سے جو ڈائیلاگ ہے, یعنی آئیسس کو کنڈیم کرنے کا مسلمانوں کی طرف سے اور طالبان کو کنڈیم کرنے کا, ان کی مذمت کرنے کا مسلمانوں کی طرف سے اور مسلمان لیڈرشپ کی طرف سے, وہ بہت ضروری ہے. اور وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ صرف میڈیا تک نہیں بلکہ وہ جو نئی جنریشن ہے, جو خاص طور پہ اکیڈیمیا ہے امریکہ میں, جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ جو ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ اسلام کے دفاع میں یا اسلامی طرز حکومت کے دفاع میں یا عرب مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ان کے ہیں یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ہوتی آئی ہیں یا ان کے خلاف جس طرح سے ان کے خون کو سستا سمجھنے کی ایک روش چلی ہوئی ہے, اس ڈائیلاگ کو مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسے بریکٹ میں ایکسپریس کرنا جو ایک ترقی پسند ایک جمہوری انسان جو ہے یا جمہوری طبقے میں جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اس ڈائیلاگ کو سمجھے, اس کی زبان میں بات کرنا یہ بہت ضروری ہے. جب آپ ایک بات ایسی کرتے ہیں کہ جو دوسرے کے دل و دماغ کو چھوتی ہے یا اس کو ٹچ کرتی ہے تو پھر ہی آپ اس کے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے اوپینین میکنگ جو اخبارات ہیں, مثلاً واشنگٹن ٹائمس ہے, نیو یارک کے اخبارات ہیں, ان میں جو اوپن جو لکھا جاتا ہے جس طریقے سے, وہاں پہ مسلمانوں کی اور یا ترقی پسند مسلمانوں کی یا جو مستقبل پہ نظر رکھنے والے مسلمان ہیں ان کی طرف سے یا عرب ہیں یا اس خطے سے ایون کرسچنز جو ہیں, وہ ان سارے لوگوں کو ایک بھرپور انداز میں اپنی جو اس خطے کی مشکلات ہیں, مشرق وسطیٰ کی مشکلات ہیں, مشرق وسطیٰ میں جو حکومتیں تباہ ہوئی ہیں, جنگ کی نظر ہوئی ہیں, ان سے جو انسٹیٹیوشنل بربادی ہوئی ہے, اس کہانی کو سامنے لے کے آنا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کہانی کو سامنے لا کے ایک ویسٹ کے جو سیکولر لوگ ہیں ان سے یہ اپیل کرنا اور ان کی انسانیت سے اپیل کرنا, ان کی جمہوریت پسندی سے اپیل کرنا, اور پھر ان سے کہنا کہ ایک بڑا ڈائیلاگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے خبروں کے شور سے نکل کے ایک ایسا ڈائیلاگ اور ایک ایسی سیکیورٹی پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک اور ریسپیکٹ جو مختلف مذاہب اور کلچرز ہیں ان کی ایک ایسے دائرہ کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, جس میں یہ جیسے آپ کے پہلے اینالسٹ بات کر رہے تھے کہ عرب اسرائیل کانفلکٹ جو ہے وہ ختم ہو, فلسطینیوں کی ایک اسٹیٹ بنے, اور اسرائیل کی جو اس کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں, اور خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی, جس میں سعودی عرب اور گلف کی اسٹیٹس ہیں, جو ایک لحاظ سے اپنا نقطۂ نظر کو مسلمان پاپولیشن یا عرب اسٹریٹ کے نقطۂ نظر کو ملا کے ویسٹ کی سچویشن کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ان کی طرف سے فورسفل ڈپلومیسی, اکنامک ریسورسز کی ری ڈسٹریبیوشن, وہ چیزیں لے کے اپنی ان کے پاس جو پاور ہیں ان سے ویسٹ کو انگیج کر کے مسلمانوں کے عربوں کے مسائل کو حل کرنے کی یہ ضرورت, یہ میرے خیال میں
بہت ضروری ہے. یہ کچھ کرنا ایک اہم یہ پہلو ہے جو آپ نے بیان کیا تفصیل میں. خالد فاروقی صاحب, جس طرح ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے کہا کہ آج اگر مسلمانوں کو کی مشکلات کا سامنا ہے تو اس کے ذمہ دار کسی حد تک مسلمان خود بھی ہیں, اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ داعش ہو یا الشباب ہو یا طالبان ہو, یہ جو جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف لڑائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ایسے مسلمان ممالک بھی موجود ہیں جو اس جنگ میں ڈبل کردار ادا کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مغرب کے اتحادی خود کو کہتے ہیں, دوسری طرف وہ مالی امداد بھی ان کو فراہم کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا ایسے ممالک سے کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انہی مسلمان ممالک کی پالیسیز جو ہیں اس سے پھر عام مسلمان جو ہیں, خاص طور پر مغرب اور امریکہ میں رہنے والے عام مسلمان, ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں.
یہ تو صرف مسلمان ممالک ہی ایسے نہیں ہیں بلکہ مغرب میں بھی ایسے ممالک ہیں جو اس ڈبل گیم کا حصہ ہیں. ایک طرف وہ ان کی مالی اعانت کر رہے ہیں, ویپن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ان کا خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی وہ جنگ کا حصہ ہیں. تو یہ جو دونوں طرف جو لوگ پلے کر رہے ہیں, جیسے سعودی عربیہ کی مثال ہے, سعودی عرب کی جو شام سے مسئلہ ہے, یا لبنان میں جو شامی سعودی تنازعہ ہے اس کے, یا ایران سے جو مشرق وسطی میں سعودی عرب کا تنازع ہے اس کی مخالفت میں کچھ ایسے گروپوں کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے جو داعش کے افیلیٹ ہیں. تو کئی گروپ ہیں ایسے جنہیں سپورٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ نظریاتی طور پر داعش سے قریب ہیں یا القاعدہ سے قریب ہیں اور دیگر انتہا پسند گروپوں سے. تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی صورتحال ہے. جب تک آپ اس میں کمپلیسنٹ رہیں گے, جیسے سعودی عرب ہے اور مغرب کے بہت سارے ممالک ہیں, جیسے کہ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ 40 ممالک سے داعش کی اعانت ہو رہی ہے, تو وہ 40 ممالک کون ہیں؟ بیسیکلی وہ اسی ایک سویلائز اور مشرق وسطی کے سعودی عرب کے طرح کے ممالک ہیں جو مختلف گروپوں کو, اگر داعش کو ڈائریکٹلی نہیں تو داعش کے افیلیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ مسئلہ انتہائی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں لکھ رہا, کیونکہ بہت پیٹی قسم کے جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں. ہر ایک ریاست کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور اس لیے کوئی منصفانہ ایماندارانہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا ہے جسے لوگ سب مل کر اور ایک ہی پیج پر ہوں اور دہشت گردی کی جو ہے مزاحمت کریں, اس کی مخالفت کریں, اسے ختم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایسا نہیں ہے. کچھ دہشت گرد اگر ہمارے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں, کچھ ملکوں کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں, تو وہ انہیں سیف گارڈ کرتے ہیں, ان کی مالی اعانت کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے, یونائیٹڈ نیشن کے لیے اور بین الاقوامی اداروں کے لیے, کہ وہ تمام ملکوں کو ایک پیج پر لے کر آئے اور لوگوں ممالک کو اس بات پر کنوینس کرے کہ ہم سب کی بقا بنیادی طور پر ایک ایماندارانہ سلوشن میں ہے, اور وہ سلوشن یہ ہے کہ ہم دہشت گردی چاہیں وہ کسی بھی طرح کی ہو اس کے خلاف ہوں, اس کے خلاف جنگ کریں اور اس کی مزاحمت کریں. یہ نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ سب کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں, گروپ ہیں, انٹرسٹ ہیں. تو یہ صورتحال جب تک برقرار رہے گی تو شاید دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل نہ ہو سکے. اب آپ داعش کو دیکھیں, داعش کے پاس جو اتنے ہتھیار ہیں, اتنا پیسہ ہے, اتنی موبیلٹی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو آئیڈیولوجیکل بیس ہے, ڈٹرمنیشن ہے ان کے لوگوں کے, تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے انتہائی مختصر ہونے کے باوجود بہت زیادہ اپیول کھڑا کیا یورپ میں. ان کے کلائنٹ گو کے سینکڑوں میں ہی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرانس میں کیا کیا, انہوں نے بیلجیم میں کیا کیا, اور وہ آئندہ بھی یورپ میں اس قسم کی, یا برطانیہ میں انہوں نے کیا کیا, تو آئندہ بھی وہ اس قسم کے حملے کرتے رہیں گے. اس لیے سے اس جنگ کو انتہائی ایمانداری سے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ابو ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک, اوکے. یہ جو مختلف مسلمان ممالک ہیں اور دیگر مغربی ممالک, ان کا جو ڈبل کردار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں مختلف مغربی ممالک میں, تو ان پہ ہم نے بات کی. لیکن ایک مسلمان برادری کی جو مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, ان کا جو کردار بنتا ہے, ظفر طاہر صاحب اس پہ ہم بات کر رہے تھے, اور اس میں ایک پوائنٹ جو اٹھایا خالد فاروقی صاحب نے وہ انٹیگریشن کا تھا, کہ وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں, اس میں یہ وجہ کیا ہے؟ مسلم کمیونٹی جو ہے یہاں زندگی بھی گزار رہے ہیں, وہ انٹیگریٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کو مواقع نہیں دیے جاتے ان ممالک میں, یا پھر یہ ان مواقع تو موجود ہیں, یہ ان کو اویل نہیں کرتے؟ ظفر طاہر صاحب, اوکے, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. خالد فاروقی صاحب, آپ اس کا ہمیں بتائیے, یہ آپ نے ہی انٹیگریشن کا پوائنٹ اٹھایا تھا,
جی
کیا وجہ کیا ہے؟
جو بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ایک پس منظر لے کر امیگرینٹ یہاں آتے ہیں, ایک پس منظر کے ساتھ, وہ پس منظر ان کے اپنے ملکوں میں اس کی جڑیں ہیں, وہ اس ملکوں کے, اب پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ جو انڈاکٹرینیشن اب آ رہی ہے وہ تھرو میڈیا آ رہی ہے. اب یہ آسانی ہو گئی ہے کہ آپ نیو یارک میں ہوں, پیرس میں ہوں, یا لندن میں ہوں, یا فرینکفرٹ برلن میں ہوں, آپ اپنے ملک کی نشریات براہ راست دیکھ سکتے ہیں, اور یہ انتہائی ارزاں اور سستی ہو گئی ہیں. تو لوگ جو سارا انڈاکٹرینیشن, جیسا آپ کا وہاں کا میڈیا انفلوئنس ہے جس چیز سے, اور اس میں وہ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, تو یہ ایک 24 آور کا انڈاکٹرینیشن یہاں چل رہا ہے. تو اس نے آپ کو مقامی اخبارات, مقامی خبروں اور مقامی سماج سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اینٹی ویسٹرن ڈسکورس ہے اسلامی ممالک میں, اور بہت بڑی تعداد میں یہ مختلف ویسٹرن گروپ جو ہے سے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, جیسے پاکستان ہے, وہاں پر بہت سارے گروپ اس میں ایکٹیو ہیں کہ لوگوں کو ایک خاص خطوط پر سوچنے کے لیے انفلوئنس کیا جائے, ان کو ایک خاص قسم کی انفارمیشن دی جائے, اور ایک خاص کام کی مبالغہ آرائی کی جائے, اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. یہ تو حالیہ صورت ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نئے معاشرے میں آتے ہیں جس کی زبان مختلف ہوتی ہے, جس کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے, جس کی ثقافت مختلف ہوتی ہے, جو آپ کی مذہب سے بھی مطابقت نہیں رکھتی, آپ کے رہن سہن سے بھی مطابقت نہیں, اس میں ایڈجسٹ ہونا اور اس کے لیے انتہائی بڑے فہم کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی نہ تو جس کی کمی پائی جاتی ہے امیگرنٹ کے امیگرنٹ کمیونٹیز میں, وہ مقامی کلچر سے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے ہم وطنوں کے جو کہ ان کے وطن میں رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ کنزرویٹو لائن لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ ان سے زیادہ, اگر 25 سال پہلے کوئی تاریخ وطن یورپ آیا تھا جرمنی یا فرانس میں, تو وہ جہاں جب جس وقت وہ آیا تھا وہ وہاں ایک طرح سے منجمد ہو کر رہ گیا ہے, اور وہ جبکہ اس کا اپنا گاؤں پاکستان میں تو موو فارورڈ کر گیا ہے, لیکن یہ شخص وہیں پر ہے, اسی طرح کی روایت کا امین ہے, اس کے تحفظ میں, اور جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے اسے ایک طرح کا انٹیمیڈیٹ, ایک طرح سے خوف کا شکار ہوتا ہے یہ امیگرینٹ. اس میں خاص طور پر جو ہماری ثقافتی قدریں ہیں, جو ہماری ثقافتی قدروں پہ جو غلط بندشیں ہیں, جیسے خواتین کے معاملے ہیں, جب بچیاں جوان ہوتی ہیں ان کے معاملات ہیں, ہم ان کو اعتماد دینے کے بجائے ہم ان کو ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے ہم انہیں ایک باکس میں مبتلا رہ جاتے ہیں.
جی
بہت
شکریہ.
وجہ سے ہم
جی جی خالد فاروقی صاحب معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی, ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بے حد شکریہ آپ کا بھی اور باقی مہمانوں کا بھی. اس کے ساتھ ہی سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن سے شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.